بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویذل المستکبرین ویهلك ملوکا ویستخلف آخرین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذی ببقائه بقیۃ الدنیا وبیمنه رزق الورا وبوجوده ثبرت الارض والسماء وبه یبلع اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات حضرت محترم معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج آخری نشست ہے. ابتدائی میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ سے متعلق جو عنوانات ہیں جو موضوعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو ایک نصاب کی صورت میں ایک کورس کی صورت میں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے طالب علموں کو پڑھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے زمانے کے امام کی صحیح معرفت حاصل کریں اور زمانۂ غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور امام علیہ السلام کے ایک اچھے سپاہی قرار پا سکیں. اب ظاہر ہے کہ جتنی محدود نشستیں ہوتی ہیں اسی کے مطابق گفتگو کو سمیٹنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنا بھی ضروری ہے. تو موضوعات تو بہت رہ گئے ہیں لیکن چند چیزوں کی طرف صرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی دیکھیں ہماری اصل بحث غیبت، ظہور، اس کی کیفیت، علائم ظہور، امام علیہ السلام کی حکومت، یہ سب چیزیں ابھی باقی ہیں. جتنا اشارہ میں کر سکا بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. دیکھیے بہت سی چیزوں سے ہم پہلے ہی سے واقف ہیں، ان اصطلاحات سے واقف ہیں، غیبت، ظہور، انتظار. علوم اسلامی کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اصطلاحات باقی رہ گئی ہیں، ان کے مفاہیم بدل گئے ہیں. ہر شعبے میں کم و بیش یہی کیفیت ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر وقت ہمارا اس چیز میں صرف ہوتا ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی ہے. یہ سمجھانے میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ اصطلاحات باقی ہیں، اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو گیا اور گزرنے کے ساتھ ساتھ. غیبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی امام غائب پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو غیبت کا کیا معنی ہے؟ دو طرح کی غیبت ہوتی ہے. ایک غیبت ہوتی ہے شخصی غیبت، یعنی ایک شخص ہمارے سامنے ہے اور غائب ہے، اور ایک ہوتی ہے غیبت شخصیت کی غیبت کہ شخص ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی غائب ہے، ہمارے لیے غائب ہے. یہ دونوں مثالیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں. ایک واقعہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے کر گئے اور آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کسی سے پوچھا بلا کے کہ ہل ترا ابا جعفر، کیا تم ابا جعفر جو امام کی کنیت تھی ان کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا لا واللہ. امام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں. امام نے اشارہ کیا دوسرے سے پوچھو. اس نے اس سے پوچھا ہل ترا ابا جعفر، اس نے کہا لا. جتنے لوگ سامنے نظر آئے سب سے پوچھ لیا، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے، امام موجود ہیں وہی اور نہیں دیکھ رہے. اسی دوران ابو ہارون مکفوف داخل ہوئے جو امام کے ایک نابینا صحابی تھے. امام نے اس سے کہا کہ اس سے پوچھو. اس نے سوچا کہ یہ آنکھوں والوں کو تو نظر آنے رہے، امام کہہ رہے اس سے پوچھو، اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا. لیکن بہرحال امام کا حکم تھا. اس نے کہا ابو ہارون آپ کو امام نظر آ رہے ہیں، ہل ترا ابا جعفر، تم نے امام کو دیکھا؟ اس نے پلٹ کر کہا کہ ارے کیسے نہیں دیکھے، یہ تمہارے برابر میں تو کھڑے ہیں، تمہارے برابر میں کھڑے ہیں. وہ اور حیران ہوا. اس نے کہا بھائی یہ اتنے آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہیں کیسے نظر آ گئے؟ تمہاری تو بینائی نہیں ہے، تمہاری تو بصارت نہیں ہے. اس نے کہا کہ کیسے نظر نہ آئے، وہ ہوا نور ساتع، وہ تو ایک ابھرتا ہوا نور ہے، یعنی وہ ایک ایسا ابھرتا ہوا نور ہے جو آنکھوں والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، جو بصارت والوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں، بصیرت والوں کو نظر آ رہے ہیں. بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یا کوئی معصوم، جیسا اللہ کے رسول ہجرت کی شب انہی لوگوں کے درمیان سے نکل کے چلے گئے جو گھیرے ہوئے تھے گھر کو، اور ان کو نظر نہیں آئے. تو یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے کہ وہ چاہیں تو نظر آئیں اور چاہیں تو نظر نہ آئیں. اور دوسری والی بات بھی ٹھیک ہے کہ شخص نظر آ رہا ہو اور شخصیت غائب ہو، یعنی ہم سے امام علیہ السلام کی ملاقات ہو، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہوں لیکن ہم پہچانتے نہ ہوں. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ غیبت امام علیہ السلام کی ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی. یوسف علیہ السلام کے بھائی نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو نظر آ رہے تھے یوسف علیہ السلام سامنے، ان سے باتیں کر رہے تھے، ان سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، ان سے غلہ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہی بھائی جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن بھائی شاید شناخت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ وہی یوسف ہے. تو مومن کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ امام سے ملاقات کرتا ہے، امام اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، امام اس کو راستہ دکھاتے ہیں، امام اس کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. موسم حج میں امام حج کے اجتماع میں موجود ہوتے ہیں، بہت سے مومنین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور مومن امام کو نہیں پہچان سکتا. یہ بھی یوسف زہرا ہیں، یہ بھی یوسف زہرا ہیں. ہاں اگر ہماری معرفت والی آنکھ ایکٹیویٹ ہو جائے تو ہم شناخت کر سکتے ہیں، لیکن ہم شناخت نہیں کر پاتے. جب امام کا ظہور ہوگا بہت سے لوگ کہیں گے کہ اچھا ان کو تو ہم نے بہت دیکھا ہے، دیکھا ہوگا، واقعی دیکھا ہوگا، لیکن پہچان نہیں پائے ہوں گے. تو غیبت کا مطلب یہ، دونوں چیزیں ہو سکتی. ایسا ہو سکتا ہے کہ امام سامنے ہوں اور ہمیں نظر نہ آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے، بلکہ زیادہ تر صورتحال یہی ہے، کیونکہ امام اپنے آپ کو غائب اس وقت کریں گے جب کوئی خاص ضرورت پیش آئے گی ایسے کرنے کی، ورنہ عام حالت میں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں وہ؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے امام ہیں تو کہاں ہیں، کیا وہ کسی غار میں ہیں یا کسی پہاڑ میں ہیں یا کسی جزیرے میں ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر ہیں؟ امام علیہ السلام آسمان پہ نہیں ہیں، امام کسی پہاڑ پہ نہیں ہیں. بعض شیعوں کا نظریہ بن گیا تھا کیسانیہ فرقے کا نظریہ کہ امام محمد حنفیہ جو تھے وہ امام ہیں اور وہ وہی مہدی ہیں اور وہ کوہ رضوا میں غائب ہو گئے ہیں. یہ جو دعائے رضوا میں ایک لفظ ہے نا ابی رضوا، ابی رضوا کا مطلب یہ رضوی نہیں ہے، رضوا ہے. تو یہ ایک پہاڑ تھا اور کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ غائب ہو. ہمارا نظریہ یہ نہیں. یا امام علیہ السلام جس سرداب میں داخل ہوئے آخر مرتبہ جو سامرہ میں ہے، تو امام اس سرداب کے اندر، اس بیسمنٹ کے اندر نہیں ہے. اب تو وہ سرداب کافی وسیع ہو گیا، کشادہ ہو گیا اور اندر ایک بہت بڑی مسجد بھی بنا دی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ ان کے امام جو ہیں اس غار میں ہیں اور اس غار کے دانے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ مولا باہر تشریف لے آئیے. یہ ہمارے مخالفین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اس غار میں. ہاں، آخر مرتبہ امام کو اس غار میں جاتے ہوئے دیکھا گیا، دیٹس آل. آخری مرتبہ جب امام کو کسی نے دیکھا تو اس غار میں جاتے ہوئے دیکھا. اس سرداب کی اہمیت صرف یہ ہے، آخری مرتبہ امام اس مقام پر گئے. اس کے آگے کہاں گئے ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بات. تو یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ امام غار میں، نہ امام کسی جزیرے میں ہے. جزیرہ خضرا، جزیرہ خضرا کی پوری روایت علامہ مجلسی نے بحر الانوار کے اندر لکھی ہے، لیکن محققین نے ثابت کیا کہ وہ واقعہ صحیح نہیں، اور جو اس کے راوی ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کے نام ہی نہیں ہیں ہمارے رجال کی کتابوں میں. اور یہ پورا واقعہ جو جزیرہ خضرا ہے وہ شاید ایک غلط فہمی کی بنیاد پر نقل کیا گیا ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے شمالی افریقہ میں اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی، شاید اس غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سارا واقعہ پیش آ گیا. اب جزیرہ خضرا کا واقعہ آلریڈی لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں، ایک کتاب بھی لکھ دی گئی ہے اس کے اوپر، لیکن وہ صحیح نہیں. اب ایک اور جزیرہ آ گیا، جزیرہ برمودا، ایک مسٹیریس آئی لینڈ ہے. وہاں جہاز غائب ہو جاتے ہیں، وہاں پانی کے جہاز کا عملہ غائب ہو جاتا ہے، وہاں پتہ نہیں کون سی ایکسی میگنیٹک فیلڈ ہے. اور بعض جو اس کی رپورٹیں بیان کی گئی ہیں اس پہ کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں پائلٹ کو ایسا لگا جیسے نیچے بہت ہی گرین ویلی ہے کوئی. اب گرین کو کہتے ہیں خضرا، گرین. لوگوں نے اسی برمودا والے گرین ویلی کو جزیرہ خضرا والی داستان سے ملا کے کہا ہو نہ ہو امام وہیں رہتے ہیں. حالانکہ جزیرہ خضرا جو ہے وہ پیسیفک اوشن ہے اور اٹلانٹک اوشن ہے. تو پیسیفک اور اٹلانٹک یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک کراس کرنا کم از کم اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کسی کے لیے. anyway, یہ سب باتیں لوگوں کی اپنے اندازے ہیں. خود جزیرہ برمودا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بارے میں جس نے مسٹریز آئی ہیں یہ سب بیان کرنے والے کچھ مخصوص لوگ ہیں، ساری رپورٹیں انہی کی ہیں اور وہی بتاتے ہیں، ہمیں کیا پتا ان کی صداقت کتنی ہے. اور اگر وہ باتیں صحیح بھی ہوں، کوئی ایسا جزیرہ ہو بھی، برمودا ایک ریاست بھی ہے، ایک ملک بھی ہے نارتھ امریکہ کا، میں بہت سارے جزیرے ہیں، 100 کے قریب جزیرے ہیں. یہ کیوبا اسی میں سے ہے، گوانٹانامو وہی قریب ہے، یہ سارے اسی خطے میں اور یہ ریاستیں ہیں، ممالک ہیں. ان میں سے ایک جزیرہ وہ ہے جس پہ امریکہ کا قبضہ ہے. اب اس کے بارے میں جتنی مسٹریز ہیں یہ سب انہی کے ادارے بیان کرتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ علاقے میں، محلے میں بعض اوقات کوئی ایسا مکان ہوتا ہے جس میں کچھ مجرمانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کاروائی کرنے والے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ اس گھر کے قریب آئیں، تو اس کے بارے میں ایسی کہانی مشہور کر دیتے ہیں کہ رات کے وقت آواز آتی ہے، سرکٹا نکلتا ہے، جن رہتا ہے اس گھر میں، تاکہ لوگ قریب نہ آئیں. تو ایسے بہت سارے جزائر ہیں دنیا میں، کہیں پر امریکہ کا قبضہ ہے، کہیں برطانیہ کا قبضہ ہے. اور یہ گوانٹانامو بے کے بارے میں آپ جانتے تھے پہلے؟ نہیں جانتے تھے نا. یہ ابھی پتہ چلتا ہے پلس جب افغانستان کا معاملہ آیا کہ ایک جزیرہ ہے کہ جہاں پر لے جا کے مجرموں کو، جو ان کے خیال میں مجرم ہیں، ان کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے اوپر دنیا کا کوئی قانون اپلائی نہ ہو، تو جس طرح چاہیں ٹارچر کریں. ورنہ تو دنیا کے تمام ممالک نے وہ سارے جو ٹریٹیز ہیں ان کو سائن کیا ہوا ہے، ایون جو پرزنرس آف وار ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں, تو ایسی جگہ لے آ کے رکھو جہاں کوئی قانونی نہ ہو. اس طرح کے جزیرے اور بھی ہیں دنیا میں, بحر ہند میں بھی ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے ڈیو گارشیا, وہ بھی امریکی اڈہ ہے. تو اس طرح بہت سارے مقامات ہیں جہاں ان کے قبضے ہیں, انہوں نے ایسی کہانیاں مشہور کر دیں. اور اگر فرض کریں یہ ساری رپورٹیں صحیح بھی ہوں, جو پراسرار واقعات بیان کیا جاتا ہے اگر وہ سب صحیح مان بھی لیں ہم, تو کیا معاذ اللہ امام کا کام ابھی رہ گیا کہ جہاز کو گرا دیں, پانی کے جہاز کا حملہ غائب کر دیں وغیرہ وغیرہ؟ یعنی امام کی شان کے مطابق ہے کوئی یہ بات؟ تو بس ہم لوگ چونکہ خود ایک مسٹیریس اپروچ رکھنے کے عادی ہیں چیزوں کے بارے میں, اور جو ریئل اپروچ ہے وہ ذرا کم ہضم ہوتی ہے, اور جو مسٹیریس اپروچ ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے ہمارے لیے, اس لیے بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں ہم چیزوں کو. صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ. تو امام نہ کسی جزیرے میں ہے, نہ آسمان میں ہے, نہ غار میں ہے, نہ پہاڑ میں ہے, بلکہ اسی دنیا میں ہے, گھومتے پھرتے رہتے ہیں, مومن کے کام آتے ہیں, ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں, موسم حج میں خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں, اور نظر آتے ہیں لوگوں کو, ملاقات کرتے ہیں, لوگ پہچان نہیں پاتے, اور اگر کوئی پہچان لیتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے. مشاہدے کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور مفتر ہے, روایت میں کہا گیا, جو یہ کہتا ہے میری امام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, میری امام سے ملاقات ہوئی ہے, یا میں تمہارا مسئلہ پیش کر دوں گا امام کی خدمت میں, ایسے لوگ نظر آتے ہیں بعض اوقات. اس چیز کو روکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے, اگر کسی کی ملاقات ہوگی تو وہ لوگوں کو نہیں بتائے گا, اور اگر کوئی بتائے تو اس پر اعتبار نہ کرو. اس کو روکا گیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا ہے, لوگ کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے علماء جن کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے خود اپنی کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ میری امام سے ملاقات ہوئی, دوسرے لوگوں نے بتایا کہ ان کی امام سے ملاقات, انہوں نے خود بیان نہیں کیا اس چیز کو, بیان کرنے سے منع کیا گیا. لیکن ایسے لوگ ہیں جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہو تو انہی کی ملاقات ہوگی, ایک عام مومن کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے امام سے, اگر وہ معرفت کے اس مقام پر ہو, لیکن وہ کسی کو بتائے گا نہیں. اچھا, ایک ایسے امام کے جو غائب ہیں, جو ہمارے سامنے نہیں ہیں, جن سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہے ان جنرل, ایسے امام کا کیا فائدہ؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے, بھائی ایسے امام کا فائدہ کیا ہے جب وہ موجود ہی نہیں ہے آپ کے سامنے, جب وہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں, جب آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ امام کا مطلب تو ہوتا ہے لیڈر, لیڈر تو وہ ہے نا جو لیڈ کرے, اور شیعہ کا مطلب ہے فالوور. تو آپ جس لیڈر کو فالو کر رہے ہیں, اگر وہ لیڈر نظر ہی نہیں آ رہا ہے, وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں, یہ سوالات وہ لوگ کرتے ہیں جو مکتب تشیع میں جو امامت کا فلسفہ ہے اس سے واقف ہی نہیں. اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ مکتب تشیع میں امامت کا تصور کیا ہے, پھر آپ یہ سوال نہیں کریں گے, کیونکہ ہم امام کو ایک سمپل لیڈر نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک جو امامت کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ امام وہ ہے جو اس روئے زمین پر حجت خدا ہے, خدا کا نمائندہ ہے, وہ پیغمبر کا جانشین ہے, حجت ہے. اور لولا الحجۃ لساقت الارض باہلھا, اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. ہمارا تصور یہ ہے امامت کے بارے میں, ہمارا تصور یہ ہے جو میں اپنے خطبے میں بھی بیان کر رہا ہوں, الذی ببقائہ بقیت دنیا, جن کے بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے, وبیمنہ رزق الورا, اور ان کے طفیل میں مخلوق کو رزق مل رہا ہے, وبے وجود ہی سبرت الارض والسما, اور ان کے وجود کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں. اگر امام کا وجود نہ ہو, زمین و آسمان قائم نہ ہو, امام حجت خدا ہے, امت کے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, خدا بند عالم اپنی حجت سے, اپنے نمائندے سے رابطہ رکھتا ہے. دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور وہی پیغمبر اکرم پر آیا کرتی تھی اور اس کے بعد آئمہ طاہرین پر وہی نہیں آتی, تو اس میں ایک چھوٹا سا کریکشن اور کر لیں ہمارے بچے کہ وہی کی دو شکلیں ہیں, ایک وہ وحی ہے جو وحی تشریعی ہے, وہ وحی جس کے اندر شریعت کا حکم آتا ہے, اس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ شریعت کے سارے احکام آ گئے, اب مزید احکام نہیں آئیں گے, اس لیے اب کوئی وحی نہیں آئے گی, اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی, اب کوئی قرآن کی نئی آیت نہیں اترے گی. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, ختم نبوت کا مطلب یہی ہے, ختم نبوت کا مطلب یہی ہے. لیکن اگر وحی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پیغام اس کے اپنے نمائندے تک پہنچانا, خدا کا پیغام نبی تک پہنچانا, جس طرح نبی خدا کا نمائندہ ہے امام بھی خدا کا نمائندہ ہے, جس طرح نبوت اور رسالت الہی منصب ہے ہمارے نزدیک امامت بھی الہی منصب ہے. جب الہی منصب ہے, جب وہ خدا کا نمائندہ ہے, جب وہ حجت خدا ہے, تو خدا اس سے رابطہ بھی رکھ سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ تو خدا اپنے حجت سے جب رابطہ کرتا ہے تو اس رابطے کو وحی کہتے ہیں, اس رابطے کو وحی کہتے ہیں, اور یہ وحی وہ ہے جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ وحی صرف پیغمبر اکرم پر نہیں اترتی تھی, یہ وحی آئمہ طاہرین کے پاس بھی آتی ہے, یہاں تک کہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر بھی آتی ہے. یہ تشریعی احکام نہیں ہیں, حلال و حرام کا حکم نہیں ہے. حلال و حرام کا حکم پیغمبر کے کرم پر آ گیا اور وہ قیامت تک وہی چلے گا, حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ, حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. جو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے, جو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئمہ طاہرین وحی کو قبول کرنے, وحی کو ریسیو کرنے کے لیے معاذ اللہ انکیپیبل ہے, نو, وحی کو ریسیو کرنے کے لیے وہ انکیپیبل نہیں ہے, وحی آتی ہے ان کے پاس, تشریعی وحی نہیں آتی, اور ان کے پاس وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو نبی کے پاس ہوتی ہیں, وہ امام ہے. تو امامت کا تصور ہمارا ہی ہے, امامت کا تصور ہمارا ہی ہے, اسی لیے روایت کے اندر آیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول اگر امام غیبت میں ہو تو امت کو اس کا کیا فائدہ ہے, یا امت کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ امام اگر غیبت میں ہو تو بھی اس کا فائدہ اس طرح پہنچتا ہے جس طرح سورج بادل کے پیچھے رہ کے فائدہ پہنچاتا ہے. یہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ سورج بادل کے پیچھے رہ کے کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن ایسا موسم آتا ہے جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں, پورا پورا دن بادل ہوتے ہیں, اور بعض ممالک میں تو 6 مہینے تک بادل رہتے ہیں, بعض ملکوں میں بادل ہی ہوتے ہیں, سورج نکل آئے تو وہ سن بات کے لیے چلے جاتے ہیں. تو جہاں بادل ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کیا اس بات کی شناخت رکھتے ہیں کہ اس وقت دن ہے یا رات؟ رکھتے ہیں. اگر بادل ہو آسمان پہ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ رات کے 2 بجے جس طرح اندھیرا ہوتا ہے اس طرح دن کے وقت اندھیرا ہو, ایسا نہیں ہوتا. آسمان پر بادل ہوں پھر بھی آپ کے علم میں ہوتا ہی ہوتی ہے یہ بات کہ اس وقت صبح ہو رہی ہے, اس وقت دوپہر ہو گیا ہے, اس وقت شام ہو گئی ہے, اس وقت رات ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بادل کے پیچھے سورج موجود ہے اور اس سورج کے اثرات زمین پر پہنچ رہے ہیں. اچھا, اب بادل اگر سورج کے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک جاہل انسان سے یہ سمجھتا ہے, ایک دھوبی یہ سمجھتا ہے کہ شاید بادل کا صرف یہ فائدہ ہے, سورج کا صرف یہ فائدہ ہے کہ اس سے ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں. ایک دھوبی والی اپروچ ہے, وہ سمجھتا ہے سورج کا یہی فائدہ ہے سب سے بڑا کہ اس سے ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں. لیکن ایک سائنس کے طالب علم سے پوچھیں کہ سورج کا کیا فائدہ ہے, آپ اگر ایک سائنس کے طالب علم سے پوچھیں, آج کل بچہ آج کل تو 6ویں 7ویں 8ویں کے بچے اتنے سائنس پڑھ رہے ہیں جو ہم نے میٹرک سے اوپر جا کے پڑھا تھا, آپ ان سے پوچھیں کہ سورج کا کیا فائدہ ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ زمین کے اوپر جو لائف ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے، وہ پلانٹ جو سورج سے دور ہے وہاں لائف نہیں ہے، وہاں ٹیمپریچر بہت کم ہے۔ اگر یہ سورج زمین پر لائف ہے سورج کی وجہ سے، اگر اس سورج زمین پر کلر ہے تو سورج کی وجہ سے۔ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، بچوں سے پوچھ لیں آپ کہ یہ جو کلر ہے، یہ جو ریڈ ہمیں ریڈ نظر آ رہا ہے، یہ جو بلو ہمیں بلو نظر آ رہا ہے، یہ جو وائٹ ہمیں وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو ہم کلر لیس ہوتے۔ تو اس حیات انسانی میں اگر روشنی ہے، اگر زندگی کی رمق ہے، تو سورج کی وجہ سے۔ اسی طرح امام کی وجہ سے اگر اس کائنات میں حیات ہے، زندگی ہے، رمق ہے، روشنی ہے، تو وہ امام کے وجود کی برکت سے۔ اگر امام نہ ہو تو یہ سب کچھ نہ ہو۔ تھوڑی تشریح میں نے زیادہ کر دی، وقت نہیں ہے، لیکن یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کا فائدہ کیا اگر وہ غیبت میں ہو۔ تو امام اگر غیبت میں بھی رہیں تو اس کے باوجود مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ جو فائدہ ہے یہ ان کی ولایت تکوینی کی وجہ سے، تکوینی ولایت کی وجہ سے۔ اور ایک ہے تشریعی ولایت۔ تشریعی ولایت یہ ہے کہ شریعت کے وارث یہ ہیں، کتاب کے وارث یہ ہیں، دین کے وارث یہ ہیں، پیغمبر کے وارث جانشین یہ ہیں، لہذا شریعت کی وہ تشریح جو یہ کریں گے وہ فائنل ہوگی، کتاب کی جو تشریح یہ کریں گے وہ حرف آخر ہے، کیونکہ پیغمبر کا علم ان کو ملا ہے، سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے، یہ اس علم کے وارث ہیں۔ تو یہ جو غیبت کا بادل ہے، اگر یہ بادل چھٹ جائے، سورج کے سامنے سے اگر بادل ہٹ جائیں، تو سورج میکسیمم فائدہ پہنچائے گا۔ بادل کی وجہ سے وہ میکسیمم بینیفٹ آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یہ غیبت کے بادل چھٹ جائیں انشاءاللہ، تو امام کے وجود سے اس کائنات کو میکسیمم برکتیں، فیوض و برکات حاصل ہوں گی۔ صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد اور آل محمد۔ اس بادل کی وجہ سے ہم بہت سارے فیوض و برکات سے محروم ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم محروم ہیں، اس لیے محروم ہے کہ غیبت کی بادل۔ اب یہ غیبت کے بادل کب چھٹیں گے، کب ہٹیں گے؟ کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس کا تعلق ہم سے ہے، اس کا تعلق ہم سے۔ دیکھیں، ظہور میں تاخیر کا سبب کیا ہے، ایک سوال ہے نا یہ بھی، تو علماء نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے خوبصورت جملہ کہ ظہور میں تاخیر کا سبب وہی ہے جو امام کی غیبت کا سبب ہے۔ اس کو سمجھ لیں، ظہور میں تاخیر کا سبب وہی ہے جو امام کی غیبت کا سبب ہے۔ امام کی غیبت کا سبب کیا ہے؟ انصار و عوان کی کمی، انصار و عوان کی کمی۔ امیر المومنین کو کس چیز کا سامنا تھا؟ تحکیم کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا میں، واقعہ تحکیم، علی تو تیار نہیں تھے نا تحکیم کے لیے، پھر کیوں آمادہ ہوئے؟ انصار کی کمی۔ علی کے ساتھ بھی سب مالک اشتر جیسے نہیں تھے، علی کے ساتھی بھی مالک اشتر نہیں تھے سب۔ امام حسن کو سلوک کیوں کرنی پڑی؟ انصار و عوان کی کمی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 72 کیوں نظر آ رہے ہیں؟ دنیا میں 72 تھے فقط، یہ تو مشورہ دے رہے تھے لوگ کہ مولا نہ چاہیے، لیکن کوئی یہ بھی کہنے والا ہوتا نا کہ مولا آپ نہ جائیے، میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے لہذا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ایسا کوئی نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا۔ کوفے والے تو بہت برے تھے، بہت بے وفا تھے، ساتھ نہیں دیا انہوں نے، لیکن حسین کے ساتھ اگر 72 افراد تھے نا تو 40 کوفے کے تھے۔ کوئی ذرا یہ بتائے مکہ مدینے کے کتنے تھے، کوئی یہ بتائے مکہ اور مدینے کے کتنے تھے حسین کے ساتھ؟ انصار و عوان کی کمی۔ ائمہ طاہر علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ انصار و عوان کی کمی۔ اور امام زمانہ کو غیبت میں کیوں جانا پڑا؟ انصار اوان کی کمی. اور اب ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ انصار اوان پورے نہیں ہیں. جس دن پورے ہوں گے امام ظہور فرمائیں. امام کا ظہور کس چیز پر موقوف ہے؟ امام کا ظہور کس چیز سے مشروط ہے؟ امام کا ظہور کسی چیز سے مشروط نہیں. امام کا ظہور کسی چیز سے مشروط نہیں ہے، صرف ایک چیز سے، اور وہ ہے حکم خدا، اذن الہی. دیٹس آل. خدا کا حکم ہوگا، امام ظاہر ہو جائیں گے. دیکھیں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ امام اسی دنیا میں موجود ہیں. امام ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں، منا میں ہوتے ہیں، کعبہ میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ صرف اعلان کرنا ہے کہ لوگوں، میں ہوں وہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو. یہ اعلان ہی کرنا ہے. یہ اعلان کس چیز پر موقوف ہے؟ جب خدا کا حکم ہوگا. خدا کا حکم کب ہوگا؟ جب انصار پورے ہوں گے. اتنی سی بات ہے. تو امام کے ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ صرف یہ. کوئی اور چیز، کوئی اور شرط ہے ہی نہیں. اچھا، اب ایک مومن سے پوچھیں کہ کیا امام کا ظہور ابھی ہو سکتا ہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے بعض وقت. اچھا، اسے پوچھیں امام کا ظہور کیا ہے؟ اب جو روایت میں ہے کہ جمعے کو ہوگا، تو اب جو جمعہ آنے والا ہے، کہ امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے ان سے میں نے یہ سوال کر دیا کہ جو شب جمعہ کی نشست تھی، ایک مہینے کا کل جمعہ ہے، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کل امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ مے بی چانس ہے. چپ پہلو. اچھا چلیں، 50%، 20%، 10%، 1%. اچھا، کل والے جمعے کو چھوڑ دیں، اس کے آگے والے جمعے کو، اس کے آگے والے جمعے کو، اگلے ایک مہینے میں، دو مہینے میں، چھ مہینے میں امام کا ظہور ہو سکتا ہے، اس کی پروبیبلٹی آپ کتنی دینے کو تیار ہیں؟ 90%؟ نو. 50%؟ نو. 40%؟ 10%؟ اب اگر ایک مومن کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو سکتا ہے ان ریسنٹ فیوچر، تو وہ کیوں کہہ رہا ہے الاجل، الان، الساعة، اللهم عجل لوليك الفرج، بار الہ جلدی کر، تعجیل کر، فوراً بھیج دے، الان اسی وقت، الساعة اسی گھنٹے، اسی لمحے، الاجل مورا جلدی آ جائیے. یہ جلدی آپ کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ کو یقین ہی نہیں؟ جب آپ بار بار آپ کے دعاؤں میں، آپ کے زیارتوں میں، آپ کے مختلف جو اذکار ہیں ان کے اندر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں نا، تعجیل کی دعا کرو، تعجیل کی دعا، جلدی تشریف لے آئیں، مولا ابھی آ جائیے، اسی وقت تشریف لے آئیں. اگر امکان ہی نہیں ہے تو بیکار ہے ایسی دعا کرنا. میں نے کہا کیوں نہیں آپ لوگ چانس دے رہے ہیں؟ کیوں آپ کے ذہن میں یہ پروبیبلٹی نہیں ہے کہ امام تشریف لا سکتے ہیں؟ کسی نے کہا دیکھیں ابھی تو جو علامات ظہور ہیں نا وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، علامات پوری نہیں ہوئی. تو دیکھیں بات وہیں جا کر پہنچتی ہے کہ کانسیپٹ ہمارا کتنا کلیئر ہے چیزوں کے بارے میں. ایک جملہ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں بچے اپنے ذہن میں، علائم ظہور، علامت کی جمع ہے علائم، ٹھیک ہے؟ علائم ظہور شرائط ظہور نہیں ہے، علائم ظہور شرائط ظہور نہیں. جو ظہور کی علامتیں ہیں وہ ظہور کی شرطیں نہیں. مثال کے طور پر اگر علائم ظہور میں کہیں آپ کو یہ لکھا ہوا مل جائے کہ امام علیہ السلام کی آمد سے قبل شہر بصرہ جو ہے وہ تباہ ہوگا، مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، بہت سارے شہر کے بارے میں نا، یہ تباہ ہوگا، یہ تباہ ہوگا، بصرہ بھی تباہ ہوگا، تو امام کے ظہور سے شہر بصرہ کی تباہی کا کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ شہر بصرہ کو دیکھتے رہیں کہ جس دن یہ تباہ ہوگا اس کے بعد امام تشریف لائیں گے، ایسا نہیں. امام کی آمد سے قبل جو دنیا کے حالات ہوں گے ان حالات کی وجہ سے بہت بڑی تباہی آئے گی، بہت سی چیزیں تباہ ہو جائیں گی، شہر بصرہ بھی تباہ ہوگا، بہت سی چیزیں تباہ ہوں گی، ان میں ایک شہر بصرہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ امام کی آمد سے شہر بصرہ کا کوئی تعلق ہے، کہ جب تک بصرہ تباہ نہیں ہوگا امام نہیں ہے۔ کسی نے کہا ابھی تو دجال ہی نہیں آیا، پہلے تو دجال آئے گا۔ میں نے کہا آپ کو یقین ہے پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے؟ کہاں ایسی روایتیں؟ میں نے کہا اگر آپ کو یقین ہے کہ پہلے دجال آئے گا اور پھر امام آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے دجال اب تک نہیں آیا ہے، آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ دجال ابھی تک نہیں آیا ہے اور پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے، اگر ان دونوں باتوں پر آپ کو یقین ہے تو آپ امام کے ظہور کی دعا کرنے کے بجائے دجال کے ظہور کی دعا کریں۔ آپ کہیں بارے راہ اسی کو بھیج دیں، ایک مرحلہ تو طے ہو نا، جب تک یہ نہیں آئے گا امام نہیں آئیں گے، تو آپ پہلے والے کو موقع دیں، جو آپ سے لائن میں پہلے کھڑا ہوگا پہلے وہ جائے گا کاؤنٹر پہ پھر آپ جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ تو میں عرض کروں دجال کی روایتیں ہمارے یہاں بہت کم ہیں، دجال کی روایتیں ہمارے بھائیوں کے یہاں زیادہ ہیں، اور اکثر روایتیں وہیں سے ادھر آئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ روایتیں دجال کی ہیں۔ دجال کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید دجال کوئی ایسی مخلوق ہے جو خدا بنائے گا، جس کے بڑا سا کان ہوگا، لمبے لمبے ٹانگیں ہوں گی، پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، وہ لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا اپنی طرف، انسانیت بھوکی ہوگی، ہاتھ میں روٹی لے کر آئے گا، کہے گا مجھے خدا کہو تو میں روٹی دوں گا، مجھے خدا نہیں مانو گے تو میں تمہیں اپنی جہنم میں ڈال دوں گا، اس کے پاس جہنم بھی ہوگا اور جنت بھی ہوگی، اور مجھے خدا تسلیم کرو گے تو میں جنت میں بھیج دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کوئی ایسی مخلوق خاص پیدا کرے گا انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ اچھا تھوڑی بہت ڈسکرپشن جو میں نے آپ کے سامنے دجال کی بیان کی ہے، اگر ایسی کوئی مخلوق آپ کے سامنے آ جائے آپ تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہی وہ دجال ہے، جبکہ دجال جو ہے وہ دجل سے نکلا ہے، دجل کا مطلب ہے دھوکا، دجال وہ ہے جو بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ کہاں پہچانا جائے گا بھلا؟ دیکھیں نا، اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں آپ یہیں بیٹھے رہیں اور لائٹنگ آف کر دیں ساری، میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میں کفن پہن کے آؤں گا، آپ لوگوں کو ڈراؤں گا، آپ نے ایسے ہی کہا لائٹیں بند کر دی، میں باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں کفن پہن کے آ کے آپ کو ڈرانے لگا، آپ ڈریں گے؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ کہہ کر گئے تھے کہ باہر سے میں کفن پہن کے آؤں گا ڈراؤں گا، یہ وہی آدمی تو ہے جو کہہ کر گیا تھا، آپ نہیں ڈریں گے نا۔ تو دجال اگر اپنے اسی ڈسکرپشن کے مطابق ہمارے سامنے حاضر ہو تو ہم تو ایزیلی ریکوگنائز کر لیں گے کہ یہی تو وہ ہے، پھر وہ دجال کہاں رہا؟ دجال تو وہ ہے جو دھوکہ دے گا، دھوکہ یعنی وہ کہے گا مجھے خدا کہو، خدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ رب العالمین، نہیں، وہ کہے گا مجھے سپر پاور کہو، مجھے مانو، those who are not with us are against us, you have to decide whether you are with us or with our enemies۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا انداز ہے؟ فرعون کا انداز ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلی، مجھے مانو۔ فرعون کیا نمازیں پڑھوایا کرتا تھا اپنے لیے، روزے رکھواتا تھا؟ فرعون لوگوں سے نمازیں نہیں پڑھواتا تھا اپنے لیے، اپنی اطاعت کرواتا تھا، فرما برداری کرواتا تھا۔ تو وہ دجال ہے، انسانیت بھوکی ہے، اب بھی بھوکی ہے انسانیت، سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کا کیا ہے؟ بھوک ہے۔ دجال کہہ رہا ہے مجھے خدا تسلیم کرو، مجھے سپر پاور مانو، میں امداد دوں گا، میں روٹی دوں گا، میں، ورنہ نہیں مانو گے تو کیا کروں گا؟ جنگ جہنم میں ڈال دوں گا، جنگ مسلط کر دوں گا، امداد بند کروا دوں گا، مجھے خدا تسلیم کر لو، میں تمہیں کامن ویلتھ کی ممبرشپ ریوائو کرا دوں گا۔ تو دجال ہی ہے جو دھوکہ دے رہے، ان کی ٹانگیں بہت لمبی لمبی ہیں، کان بہت بڑے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے فوراً چلے جاتی ہے کان، اسی کان کو بچھاتا ہے اور کان کو اوڑتا ہے، یہ کمیونیکیشن ڈیوائسز نہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ میں یہاں بیٹھ کے اگر میں آپ کو ایک ایس ایم ایس بھیجوں گا نا, یہ مجھ سے میرے موبائل سے نکل کے آپ کے موبائل پہ نہیں جائے گا, یہاں سے نکل کے وہ سیٹلائٹ پہ جائے گا, وہاں سے وہ کیلیفورنیا ان کے سرور میں جائے گا, پھر واپس جائے گا سیٹلائٹ پہ, پھر آپ کے نیٹ ورک میں آئے گا, پھر آپ کے موبائل میں آئے گا. ایسے نہیں ہے یہاں سے نکل کے یہاں چلا گیا. تو دجال کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو دھوکہ دے رہا ہے, وہ بھی دجال ہے جس کے بارے میں میں نے ایک دن آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس کی حرکتیں سفیانی والے ہیں اور اپنے نام میں خراسانی لگا رہا ہے, دجالی تو ہے یہ, اصل میں تو سفیانی ہے وہ, اور کہہ یہ رہا ہے میں خراسانی ہوں. کس نے کہا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفیٰ بھی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھول ہے بھی, چراغ مصطفیٰ بھی ہاتھ میں, جھنڈے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بینر پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آگے ایک انسان کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کی ویڈیو ریلیز کی جا رہی ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ جب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب معاذ اللہ یہ ہے, اسلام کا یہ والا امیج جا رہا ہے, اسلام کا یہ تصور جا رہا ہے کہ اسلام معاذ اللہ اس طرح کا وحشیانہ مذہب ہے, وہ آئے گا اسلام کی طرف کبھی؟ تو یہ دجال تو یہ ہے جو دجل کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی خاص مخلوق آئے گی, اور جب تک وہ نہیں آئے گی امام نہیں آئے گی. تو میں عرض کروں امام کی آمد کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یوں سمجھ لیں ساری علامتیں پوری ہو گئی ہیں, اور اگر کوئی علامت پوری نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے جنتری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پوری نہیں ہوئی ہے, اس کے لیے جنتری خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار ہیں یا نہیں ہیں. اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم تیار ہیں, کیا ہمارا نام اس لسٹ میں آ سکتا ہے. 313 نہیں ہوں گے, یہ بات بیان کر چکا ہوں میں, 313 وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے امام کی نصرت میں پہنچیں گے, جو اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکالیں گے اگلی قدم پہ امام کی خدمت میں ہوں گے, ان کا مقام اور ہے. بے شک وہ اس پہ نہ ہوں ہم, لیکن ان 313 کے پیچھے پوری دنیا میں ایک انقلاب لانا ہے, مذاق نہیں ہے یہ. اس تصور کو ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ, پوری دنیا میں. یہ ہمارے برابر میں ایران میں انقلاب آیا, اکثر لوگ جا چکے ہیں, کسی شہر میں آپ جائیں بہت بڑے بڑے قبرستان ہیں, شہدا کے قبرستان. تہران میں 20 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا وہ قبرستان بہشت زہرا ہے. قم میں ایسے 3 قبرستان, ایسے نہیں اتنے بڑے نہیں, لیکن قم میں 3 قبرستان ہیں شہدا کے. مشہد میں چلے جائیں وہاں بھی کتنی قبریں, وہاں قبروں پہ تصویر لگانے کا بھی فیشن ہے. تصویروں کو دیکھیں کیسے کیسے جوان, کتنے خوبصورت جوان بچے, علماء جنہوں نے اپنی جان قربان کی انقلاب لانے میں, اس کو بچانے میں, اس کا دفاع کرنے میں, آج تک کر رہے ہیں. شہر کے شہر, کسی شہر میں آپ چلے جائیں, یہ کیا ہوا یہاں پہ؟ ہوا یہ کہ طاغوت کے استعمار کے ایک ایجنٹ کو, جو انہی کا بھائی تھا, اسی ملک کا شہری تھا, اسی مذہب کا ماننے والا تھا, وہ بھی شیعہ تھا, مسلمان تھا شیعہ تھا, شاہ بھی شیعہ تھا نا, امام رضا کے حرم میں بھی جایا کرتا تھا, تو وہ بھی انہی کا بھائی تھا, اسی ملک کا شہری تھا, لیکن وہ طاغوت کا استعمار کا ایجنٹ تھا. ایک طاغوت کے استعمار کے ایجنٹ کو اپنے ملک سے نکال باہر کر کے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں ایک ریاست میں صرف فقط. اور آپ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے طاغوت کے ایجنٹوں کو نہیں, ایجنٹ تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, براہ راست وہ اصل طاغوت جو ہے اس سے مقابلہ کرنا, اس کو شکست دینی ہے, اس کو نابود کرنا ہے، نہ صرف اس کو نابود کرنا ہے، پوری دنیا سے اس طاغوتی نظام کو نابود کرنا ہے، اس کی جگہ ایک الہی نظام کو نافذ کرنا ہے. آسان پروجیکٹ ہے یہ، چھوٹا موٹا کام جو فقط ایک دعا سے حل ہو جائے گا. اللہم عجل ولیک الفرج. اس عظیم انقلاب کے لیے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہے؟ دیکھیں پیغمبر نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا نا خفیہ تبلیغ. ایک صحابی تھے ارقم ابن ارقم، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، کمرہ تھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز اس کمرے میں جاری رکھیں. چھوٹا سا ایک کمرہ دے دیا اسلام کی راہ میں، ابتدا میں جبکہ خفیہ تبلیغ تھی. آج آپ اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں نا تو اس طرح دروازے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ایک دروازے پہ لکھا ہوا باب ارقم، کہ وہ دروازہ ہے جو اس گھر کی طرف کھلتا ہے جہاں پر کبھی ان کا حجرہ ہوتا تھا. اس ایک انسان کی چھوٹی سی قربانی، بظاہر چھوٹی ہو زمانے کے مطابق، لیکن وہ قیامت تک محفوظ ہو گئی کہ اس انقلاب کے لیے، اللہ کے رسول کی دعوت کے لیے اس نے اپنا حجرہ اپنا کمرہ ڈونیٹ کیا. آج امام علیہ السلام کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے کہ آج ہم تشریف لے آئیں تو ہم پیش کریں مولا ہمارے پاس یہ ہے آپ کے لیے، یہ ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ ہماری جوانی ہے، یہ ہماری ہمارا پیسہ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری کار ہے. اچھا امام اگر آ کے ہم سے کہیں کہ یہ تمہاری کار ہے نہیں مجھے دے دو، اس انقلاب کے لیے اس کی ضرورت ہے، دیں گے نہیں دیں گے؟ شوق سے دیں گے، بولے یہ حاضر ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی ہماری کار اس عظیم انقلاب میں کام آ جائے. اگر امام کہیں اچھا یہ مکان دے دو، اس مکان کی ضرورت ہے، فوراً دے دیں گے. اگر امام کہیں کہ اچھا 10 لاکھ روپے کا چیک لکھ کے دے دو، دیں گے نہیں دیں گے؟ دیکھیں جو جس ایمان کا اظہار کرتے ہیں نا دل سے ہم کہہ رہے ہیں دے دیں گے. ٹھیک، زمانہ غیبت میں امام یہ نہیں کہہ رہے مکان دے دو، کار دے دو، 10 لاکھ کا چیک دے دو. زمانہ غیبت میں امام کہہ رہے ہیں کہ جتنی تمہارے پاس آمدنی ہے نا، جتنا پیسہ ہے، اس میں سے جتنا خرچ کر سکتے ہو کر دو حلال کاموں میں، اور سب کچھ کرنے کے بعد سال کے آخر میں جو تمہاری سیونگ ہو جائے اس کا بھی 80% خود رکھ لو، 20% راہ خدا میں دے دو، جسٹ 20%، جان نکل جاتی ہے. ویسے امام کے لیے کار کی چابی دینے کو تیار ہے. تو اس انقلاب کے لیے راہیں ہموار کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم سمجھ رہے ہیں کوئی معجزہ ہوگا؟ معجزہ نہیں ہوگا، کوئی معجزہ نہیں ہوگا. معجزہ کیوں ہوتا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں. نبی اور امام اپنی نبوت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے نشانی کے طور پر جو چیز پیش کرتے ہیں وہ معجزہ ہے. وہ معجزہ امام زمانہ بھی دکھائیں گے تاکہ ان کا جو منصب امامت ہے، وہ جو الہی منصب ہے، وہ ثابت ہو جائے. اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائیں گے، لیکن معاشرے میں تبدیلی کے لیے، انقلاب لانے کے لیے معجزہ نہیں دکھائیں گے. یہ معجزہ دکھانا ہوتا پیغمبر اکرم دکھا دیتے، یہ معجزہ دکھانا ہوتا امیر المومنین دکھا دیتے، یہ معجزہ دکھانا ہوتا تو امام حسین شہید نہ ہوتے، ایک اشارہ کرتے ساری یزیدی فوج پھر نار ہو جاتی. لیکن یہ جنگ، ظالم اور مظلوم کی جنگ، معجزے سے نہیں ہوگی. اگر معجزے سے خدا کا نظام نافذ ہو جائے تو یہ فیلیور ہے، ناکامی ہے، کہ چونکہ انسان نے قبول نہیں کیا خدا کا نظام، خدا نے اس کو بائی فورس مسلط کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناکامی ہے یہ کہ چونکہ انسان نے قبول نہیں کیا، اب خدا تو خدا ہے، قادر مطلق ہے، اس نے کہا اچھا نہیں مان رہو، یہ لو تمہارے سروں پر میں نے مسلط کر دی، ایک ہوا چلی اور سارے ظالم جابر فاسق فاجر پھر نار ہو گئے، مومنین کی حکومت قائم ہو گئی. ایسا نہیں کرنا ہے خدا کو، ایسا نہیں کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں، فرعون کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو نشانی؟ دو معجزہ دکھا دیے فوراً، ہاتھ دکھایا اس سے روشنی نکلی اور ڈنڈا پھینکا اپنا عصا، اژدہا بن گیا. ایسے ہی ہے نا، فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، جتنا بھی بڑا فرعون تھا، جتنا بھی طاقتور ہوگا، تھا تو انسان ہی نا، ایک انسان کے سامنے ایک دم اژدہا آ جائے، ڈرے گا نہیں ڈرے گا؟ ڈر تو گیا ہوگا فرعون کے سامنے ایک دم اژدہا آ گیا، اور وہ بھی اس سامنے ڈنڈا پھینکا اور اژدہا بن گیا، تو ڈرنے کی بات ہے یا نہیں؟ ڈر تو گیا ہوگا فرعون، اس لیے فرعون کا ایک جملہ نہیں ہے قرآن میں، اس کے ساتھیوں کا ہے کہ یہ تو بڑا جادوگر ہے، انہوں نے دیکھ لیا فرعون ڈر گیا سہم گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک کام کر دیتے، مختصر تھا کام، آگے کے سارے مراحل آسان ہو جاتے، نہ ان کا کوئی مقابلہ جادوگروں سے ہوتا، نہ ان کو نکل کے جانا پڑتا، نہ نہر دریائے نیل میں راستہ بنانا پڑتا، کوئی اس کے بعد کئی سال کی زحمت اور محنت کے بعد جو فائدہ حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، ان تمام چیزوں سے بچ جاتے اگر اس اژدہے کو ایک اشارہ کرتے کر دیتے خالی، اور وہ جا کے فرعون کو ڈس لیتا، فرعون وہیں گر جاتا اپنے تخت پہ۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ ڈالتے، اس کے سیٹ پہ خود جا کے بیٹھ جاتے اور کہتے عزیز ہم بدنو۔ اتنا آسان راستہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ اتنا طویل جدوجہد کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ تو دیکھیں یہ خدا کی سنت ہے، یہ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام بائی فورس مسلط نہیں ہوگا، خدا نے ایک نظام دیا ہے، خدا نے ہادیان برق کو بھیجا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے ان کی شناخت کریں، ان کو قبول کریں، اور پھر اس نظام کے نفاذ کے لیے عملی طور پر کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور پھر وہ انقلاب آئے گا۔ یہی گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا، یہی پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہوا، یہی امام زمانے کے زمانے میں ہوا، معجزے سے یہ کام نہیں ہوگا، اس میں انسان کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا۔ یقوم الناس بالقسط، لوگ عدل و انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ انقلاب آئے گا۔ بس اب موقع نہیں رہا، وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے اختتام کرتا ہوں میں، باتیں تو بہت ساری ہیں ظاہر ہیں، موضوعات بہت سارے ہیں، ذیلی موضوعات بہت سارے ہیں، لیکن تھوڑی تشنگی رہ جائے تو اچھا ہے، آپ لوگ مطالعہ کریں، کتابیں الحمدللہ دستیاب ہیں، اردو زبان میں بہت اچھی کتابیں دستیاب ہیں، ان کو پڑھیں، ایسی کتابوں کو پڑھیں جس میں کانسیپٹس ہوں، کانسیپٹ کلیئر ہوں، ایسی کتابوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک اچھے امام کے منتظر بن سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکا، زمانۂ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بات ہوئی نہیں ہماری، زمانۂ غیبت میں ہدایت کا نظام کیا ہے، یہ بات ہوئی نہیں ہماری، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے، میں انشاءاللہ 21 سے 25 محرم کو سفر کو نیپا پہ پڑھوں گا، تو کچھ موضوعات کوشش کروں گا وہاں پر بھی بیان کروں۔ تو ایک منتظر امام کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ناصر امام کو کیسا ہونا چاہیے، یہ باتیں سمجھنا چاہیے ہمیں، وقت نہیں ہے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا، اختتام کروں گا میں کہ ناصر امام، اگر آپ کو دیکھنا ہو ایک آئیڈیل ناصر امام کیسا ہوتا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں جس کے لیے آپ کہتے ہیں السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، کہ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے۔ یہ عبد صالح کون ہے؟ یہ جملے دو شہداء کے لیے، دو شہداء کی زیارتوں میں یہ جملے آئے ہیں، ایک جناب مسلم ابن عقیل اور ایک جناب ابو الفضل العباس، ان دونوں کی زیارتوں میں آپ کو کامن جملہ ملے گا السلام علیک ایہا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین، اللہ اور اس کے رسول اور امیر المؤمنین کے مطیع و فرما بردار، اطاعت گزار، والحسن والحسین، امام حسن کے اطاعت گزار، امام حسین کے فرما بردار۔ جناب عباس سے بڑا کون ہو؟ جناب مسلم سے بڑا کون ہو؟ امام حسین نے آخر وقت میں جب میدان میں آئے نا، سب سے پہلے جناب مسلم کو یاد کیا، اینا اینا مسلم ابن عقیل، کیا مقام ہے جناب مسلم کا، کربلا کے پہلے شہید ہیں، گو کہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن اس پورے سانحہ کربلا، واقعہ کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم ہیں۔ لیکن میں چند جملے جناب عباس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تین بھائی اور کربلا کے میدان میں تھے، جن کی والدہ گرامی ام البنین مدینے میں تھیں، چار بیٹے ان کے کربلا میں حسین کی خدمت کے لیے امام مرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جب بھی مولا عباس آئے نا اس غلام کو اجازت دیجئے کہ وہ میدان میں جائے, تو حسین نے ایک ہی جملہ کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب پورا لشکر ختم ہو گیا اور پھر جناب عباس آ کے یہی کہتے ہیں کہ مولا اس غلام کو اجازت دیجئے, اور حسین وہی جملہ دہراتے ہیں کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تو جناب عباس کہتے ہیں مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں؟ یہ غلام وہی تو جانا چاہتا ہے جہاں یہ لشکر ہے. اور حسین کہتے ہیں پانی کی کوئی سبیل کرو, اور جناب عباس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, نہر پہ پہنچتے ہیں, وہ نہر جس میں کم از کم 6000 سپاہیوں, جہاں 6000 سپاہی متعین تھے کہ کوئی پانی لینے نہ آئے. اس نہر کو تو 2 محرم سے بند کر دیا گیا تھا کہ جب خیام حسینی پانی سے دور لگایا گیا نا, پانی کا راستہ بند ہو گیا, لیکن حسین کے ساتھی جاتے تھے, کوششوں کے بعد زحمتوں کے بعد پانی لے کے آ جایا کرتے تھے. 7 محرم سے یہ پانی بالکل بند ہو گیا. شب عاشور خیمہ حسینی میں پانی نہیں تھا. روز عاشور حسین اور لشکر حسین پیاسے تھے, لیکن حسین آخر وقت میں جناب عباس سے کہتے ہیں پانی کا, اور جناب عباس جاتے ہیں, ایک مقابلہ کرتے ہیں, سپاہیوں کو بھگاتے ہیں, بوسوں کا فنار کرتے ہیں, اور پھر اطمینان کے ساتھ مشق کے ساتھ پانی میں اتر جاتے ہیں. اترنے کے بعد مشق کو پر کرتے ہیں, پر کرنے کے بعد بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ چلو میں پانی لیا, اور اس کے بعد فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد آ گئی. میں کہتا ہوں یہ بھی جناب عباس کی شان وفا کے خلاف ہیں کہ ان کو پانی پینے کی خواہش ہو. نہیں, اگر جناب عباس سے چلو میں پانی لیا تو دشمن کو دکھانے کے لیے لیا ہوگا کہ اے دشمنوں تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کے اوپر ہے؟ تو دیکھو علی کے لال کے قبضے میں آج یہ پانی ہے, چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو. اور اس کے بعد اس پانی کو واپس فرات کے منہ پہ دے مارا اور پیاسے باہر نکل کر آ گئے. اور اب جناب عباس کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے, کسی طرح پانی ان بچوں کو پہنچ جائے جو خیمے میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ چچا آ رہے ہیں, علم آ رہا ہے, علم آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ علم ایک مرتبہ دائیں جانب جھکا, ایک مرتبہ بائیں جانب جھکا, اور اس کے بعد علم ٹھٹا ہو گیا. جناب عباس کی خواہش یہی ہے کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. عمر سعد کا حکم ہے کہ یہ پانی نہ پہنچنے پائے, اور اس کے بعد ایک ظالم کمین گاہ سے نکل کے آتا ہے, آپ کے دائیں شانے پہ حملہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں واللہ ان قطع تم یمینی, خدا کی قسم تم نے میرا دایاں شانہ قطع کر دیا, اس کے باوجود میں حق کی نصرت سے باز آنے والا نہیں ہوں. پھر اسی طرح بائیں شانہ قطع ہوتا ہے. جناب عباس ایک مرتبہ مشق پہ جھک جاتے ہیں, اور دانتوں سے علم کو تھامے ہوئے, مشق کو تھامے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں. اسی استا میں ایک ایسا تیر آتا ہے جو مشق کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں پیوست ہو جاتا. اب جو مشق کا پانی بہنے لگا, جناب عباس کا خون بھی اس کے ساتھ بہنے لگا, اور جناب عباس کے حوصلے بھی بہنے لگے. جب یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچ سکتا, جناب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس ترائی کی طرف موڑا. ادھر حسین آگے بڑھے, ایک مرتبہ جناب عباس کے ایک بازو کو لیا, سینے سے لگایا, دوسرے بازو کو لیا, آگے بڑھ کے جب قریب پہنچے, فرمایا الان انکسر ظہری, میرے بھائی تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. جناب ام المدین, جناب ام البنین مدینے میں مرثیہ کہتی ہیں, جناب ام البنین کو جب کسی نے بتایا کہ حسین قتل کر دیے گئے, کربلا میں حسین کو قتل کر دیا گیا, کہا ارے میرے لال کہاں تھے, میرے 4 بیٹے کہاں گئے کربلا میں؟ کہا بی بی آپ کے 4 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا. کہا میرے عباس کو کیا ہوا؟ کہا آپ کے عباس کو قتل کر دیا گیا. کہا کس کے اندر یہ مجال میرے عباس کو قتل کر سکے, کیسے میرے عباس قتل ہوا؟ کہا آپ کے عباس کے سر پہ گرز کا وار کیا گیا. کہا کس کی مجال میرے لال کے سر پہ گرز سے وار کرے؟ کہا بی بی جب آپ کے لال کے سر پہ گرز سے حملہ کیا گیا, اس سے پہلے اس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے. کہا کہ ہاں تو نے صحیح کہا کہ میرے لال کے بازو قطع کر دیے گئے تھے, ورنہ اگر میرے لال کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی کون میرے لال کے سر پہ خود سے حملہ کرتا. کہتے تھے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو, میرے وہ بیٹے نہیں رہے جس کی وجہ سے میں ام البنین کہلاتی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبین قلبون. بارہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں نے عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، اس روح زمین میں جہاں جہاں زدار سید الشہدا اور یزدانی کو زدار سید الشہدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس روح زمین سے اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے تمام مقدمہ جو اسلام مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشاں ہونے طول عمر عطا فرما، اس روح زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش ہے آپ سے، سید محمد حیدر زیدی زیدی اور اپنے اپنے مرغی کو شامل کرتے ہیں سورۃ البقرہ کے پاؤں